الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
صل على محمد
محمد عجل فرجم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بيجيبا محمد وعلى محمد محمد وعلى محمد وعجل أجل پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان ہے. اس نے ہمارے عقل اور شعور کو ایسی جگہ پہ استعمال کرنے کا موقع دیا جس کے لیے اس نے خلق کیا. خدا نورتان نے جو نعمتیں خلق فرمائی ہیں, ان کی عطا فرمائی ہیں, ان کے شکر کا ہم پہ وجوب قرار دیا ہے. شکر واجب ہے, اور شکر داری کی لفظی ہوتا ہے اور شکر عملی ہوتا ہے. اور عملی شکر کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلا عملی شکر یہ ہوتا ہے کہ جہاں نعمت جس کام کے لیے دی گئی ہے اس کام کو انجام دیا جائے. بہت مشکل ہے کہ خدا تعالیٰ نے عقل ہمیں اپنی جسمانی لذتوں کو بڑھانے کے لیے دی ہو. وہ جو اشرف مخلوقات کی شرافت کا جس پہ دار و مدار ہے یعنی عقل, یہ ملی ہو کہ وہ ایسے کپڑے پہن لے جسے پہن کے اس کو مزہ ہے, ایسے گھروں میں بیٹھ جائے جس میں بیٹھ کے اس کو مزہ ہے, ایسی سواریوں پہ چڑھ جائے جس پہ چڑھ کے شان و شوکت نظر آئے. عقل اس کام کے لیے دی ہو تو فرعون بہت عقل ہے. پھر تو ظاہر ہے کہ عقل اس کام کے لیے نہیں دی ہے. عقل کس کے لیے دی ہے؟ اتنا نفیس جملہ ارشاد فرمایا مولا نے, فرمایا العقل ما عبد به الرحمن. عقل وہ ہوتی ہے جس سے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے, باقی تو سب شیطانات ہیں, باقی سب مکاری ہے, انسان کرتے رہتے ہیں. تو شیطان کی بندگی اگر کرنی ہے وہ اس کے لیے مکاری چاہیے, رحمان کی بندگی کرنی ہے عقل چاہیے. یہ عقل ہے. اور پہلی جو مجلس اس سلسلے کی یہاں پہ ہوئی تھی, یہ بڑا نفیس جملہ ہوتا ہے جو انہوں نے فرمایا ان کی یہاں آخری مجلس ہے. میں نے کہا بس آخری ہے تو اتنی صحت کی دعا کی ضرورت نہیں ہے, آخری ہی ٹھہری. ہمارے لاہور میں ایک دوست تھے, وہ بہت احتیاط سے بیچارے بولتے تھے, کہتے تھے مولانا کی اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے. تو بہرحال اللہ آپ کی دعا پوری کرے. کبھی میں نے دیکھا کوئی موت پہ کہے انشاءاللہ, جبکہ یہ تو ہونا ہی ہے. صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہم. تو عقل وہ ہونی چاہیے جس سے رحمان کی بندگی ہو. خدا نے مطالب ہمیں عقل استعمال کرنے کا اس جگہ پہ موقع دے دے جو جس کے لیے خلق کیا اس نے. یہ بڑا کمال ہو گیا, شکر کا ایک مرحلہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ پہ اس سے کہ جو پہلی مجلس تھی اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم ہوشیاری دکھائیں تو ہم اپنے عقل کے 100% استعمال کو رحمان کی بندگی پہ لا سکتے ہیں. اور پھر طریقہ کار تھا, وہ عرض کیا تھا اجمالاً, ہم بھی کوشش کریں گے اس پہ عمل کر لیں. وہ یہ ہے کہ جو کام بھی کر رہے ہوں اس میں کسی خدائی صفت تک پہنچ جائیں. مثلاً اگر ڈرائیو کر رہے ہیں تب بھی اس میں سوچیں کہ بھئی ایک خدائی صفت ہے, وہ کوئی خدائی صفت ہے جو یہاں پہ کارآمد ہو رہی ہے. مثلاً کیوں ڈرائیو کر رہا ہوں, مثلاً ایسی میں سوچتا ہوں مثلاً جہاز میں بیٹھ کے آ رہا ہوں, تو یہ جہاز میں بیٹھنا تو کوئی صفت نہیں ہے, یا مثلاً ٹریولنگ کرنا تو کوئی صفت نہیں ہے, لیکن آپ کی ٹریولنگ کا مقصد کیا ہے؟ مثلاً مقصد یہ ہے کہ میں کسی کو دین پہنچانا چاہتا ہوں. ہاں, ابلاغ دین, ہدایت دینا, ہاں یہ صفت الہیہ. تو اگر کوئی نیت کو اتنا خالص کر لے اپنے ہر کام کے پیچھے کہ وہ ایک الہی صفت تک پہنچ جائے, یہ عقل کا بھرپور استعمال ہے, کیونکہ عقل خلق ہوئی تھی ہو رحمان کی بندگی کے لیے. تو اگر کسی کو یہ ہوشیاری یہ دکھا دے, کاش ایسا ہو جائے, تو وہ پھر اپنی عقل کو بھرپور استعمال کر رہا ہوگا. اچھا, ایسے انسان کی عقل بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ پھر قطعاً بڑھے گی. یعنی اگر دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مسلس کو ایکسرسائز کے ذریعے سے مضبوط رکھیں تو آپ اچھا استعمال کر سکتے ہیں باڈی کا, عقل کو آپ پریکٹس کے اندر رکھیں تو آپ اپنی عقل کا استعمال اچھا کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی عقل کو اس میں استعمال کرنے لگے جس کے لیے خدا نے خلق کیا ہے, تو عقل بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ پھر وہ تو بہت بڑھ جائے گی. اچھا, اگر عقل بڑھے گی تو کیا ہوگا اور اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. بھائی دعویٰ تو سب کر سکتے ہیں, لیکن بالآخر کوئی نہ کوئی تو اسکیل ہونا چاہیے نا. ایک آدمی کا پیسہ بڑھتا ہے, مٹیریل ہے, تو مٹیریل سینس میں آپ وہ فورس میگزین والوں سے پوچھنا بھائی کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, وہ بتا دیں گے. لیکن اگر کسی کی عقل بڑھ رہی ہو تو اس کا پیرامیٹر کیا ہے؟ اصل تقویٰ بڑھ رہا ہے, اس کا پیرامیٹر کیا ہے, اس کا اسکیل کیا ہے, اس کو کیسے سمجھا جائے؟ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جس پہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی. مثلاً جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ اگر عقل بڑھ رہی ہو تو انسان کی اللہ کی بندگی کے راستے میں وہ نکات اس کے ذہن میں آئیں گے جو معمولاً نہیں آتے. پھر عقل اگر کسی کی بڑھ رہی ہو, عقل کس لیے خلق ہوئی تھی؟ مَعْبُودَ بِهِ الرحمن. تو اگر کسی کی عقل بڑھ رہی ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے اللہ کی بندگی میں اس کے ذہن میں وہ نکات آئیں گے جو دوسروں کے ذہن میں نہیں آ پا رہے تھے, کیونکہ اس کی عقل بڑھ گئی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم پہنچ کر ایک اور بات سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عقل وہ میتھمیٹیکل نہیں ہے. اس عقل کا کوئی تعلق اکاؤنٹس, میتھمیٹکس اور حتیٰ فزکس اور کیمسٹری سے بھی نہیں ہے, جبکہ ظاہر ہے ان میں سے کوئی چیز بری نہیں ہے, سب چیزیں اچھی ہیں ایک لحاظ سے. تو یہ عقل کچھ اور ہونی چاہیے. پھر بہرحال اب اس کی تفصیل کے بجائے ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع پہ, تاکہ اس کو آج انشاءاللہ کسی ایک نقطے تک پہنچا سکیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. یہ کہ پروردگار عالم خالق عقل ہے, اور اس کی اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ حکیم ہے, اس کے ہر کام میں مصلحت ہے. ظاہر ہے اردو میں حکیم کا مطلب طبیب ہے, ڈاکٹر ہے, لیکن عربی میں حکمت سے چونکہ اس کو لیا ہے تو حکیم کا مطلب جس کے کام میں حکمت ہے, اور وہ جو عبث کوئی کام انجام نہیں دے گا. تو یہ ناقابل تصور ہے کہ جو خالق عقل ہو اور جس کی صفت حکمت ہو, اس نے دنیا میں نظام نہ بنایا ہو. نظام سے پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, نظام سے کوئی چیز اپنے صحیح ریزلٹس کو حاصل کرتی ہے. تو یہ جو ہمارے پاس فزکس اور میتھمیٹکس کے اندر رولز ہیں, اور ہر سائنس کے اندر کچھ نہ کچھ رولز ہیں, سائنس ہوتا ہی وہ جو کلیکشن آف رولز ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال یہ دنیا نظام میں بنی ہوئی ہے. اور یہ جو سورج گرہن, چاند گرہن ہے, سٹارز کی موومنٹ ہے, یہ سب کچھ ہے, یہ سب ہمیں بتا دیں کہ بھائی یہاں پہ ایک نظام ہے. اگر نظام نہ ہوتا تو کوئی سیٹلائٹ اوپر بھیجا ہی نہیں جا سکتا تھا, وہ کسی بھی ایک چیز سے ٹکرا کے کرش ہو جاتا. تو نظام تھا تو یہ سیٹلائٹس گئے اوپر, شٹلز اوپر گئے. تو اگر خدا نے مثال کی مادی دنیا پر جو ملینز آف لائٹ ایئرز تک ہے, اور جس کے حجم والیوم کے مقابلے میں ہماری زمین سمندر میں قطرے سے زیادہ نہیں ہے, اگر اس نے اتنے عظیم الشان مادی نظام کو, جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ پست ہے, تو اس نے روحانی نظام میں نظم نہیں رکھا ہوگا. اس عظیم الشان مادی نظام کو جس کو خدا کا نظام پست ترین تعبیر کرتا ہے, دنیا دنیا تعبیر کرتا ہے, اس کے اندر اس نے نظم رکھا ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اوپر جو روحانیت کا نظام ہے, جو ہدایت کا نظام ہے, اس کو اس نے کیسے رکھا ہوگا؟ اس کو بے نظم رکھا ہوگا. ممکن نہیں ہے انسان کے کہ یہ خدا نے بے نظم رکھا ہو. اس نظم کو حاصل کرنے کے لیے خدا نے ہمیں منظم عبادات دی ہیں. البتہ یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم نہیں سمجھ پائے کہ ایک آدمی اگر نماز کو ڈھنگ سے پڑھے گا تو اس کی زندگی میں نظم و ضبط کیسے آئے گا, یہ ہم نہیں سمجھ پائے ابھی. مثلا اللہ بحضرت مرحوم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا, ان کے نام کے آگے مرحوم لکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, ویسے یہ بات ہے مرحوم جستا بھی نہیں ان کے نام کے آگے, لگتا ہے جیسے بہت کم کر دیا. بحضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھے, میں خیال میں آج ان کے جو استاد گرامی تھے آیت اللہ قاضی ان سے بھی شاید منسوب ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھے تو خدا اس کی زندگی کے کاموں کو بھی اول وقت کروا دے گا. یہ انہوں نے فرمایا تھا اس کے لیے نماز کے لیے. تو اچھا اب کیا ربط ہے اول وقت نماز پڑھنے میں اور زندگی کے کاموں کے صحیح ہونے میں, اول وقت ہونے میں؟ یہ ہمیں نہیں معلوم, ہم نے اس کا نہیں پتا. یا مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز معراج مومن ہے, جبکہ زیادہ تر بے اصطلاح مومنین نماز پڑھ کے کوئی معراج حاصل نہیں کر رہے ہیں, تو یہ کیوں ہے پھر ایسا؟ اور پھر اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کیوں ہے؟ اور اس میں آپ کوئی ترتیب میں اتنی سی بھی تبدیلی نہیں کر پائیں گے, یعنی آپ دو سجدوں کے درمیان رکو نہیں کر سکتے جبکہ رکو کوئی بری چیز نہیں ہے. یا مثلا رکو سے پہلے آپ سجدہ نہیں کر سکتے جبکہ سجدہ بہت اچھی چیز ہے, صحیح؟ تو اس کا مطلب ہے کچھ ہے یہاں پہ جو ہم مس کر رہے ہیں. یہ جو عبادتیں ہونی چاہیے, جو بظاہر سمجھ میں آتا ہے عبادتیں, ریفلیکشن ہونی چاہیے کسی کائنات کی حقیقت کا, اور اگر کوئی ان عبادتوں کو صحیح کر دے تو اس کے وہ کائنات کے حقائق بھی منظم ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن وہ عبادت ہی ہم سے صحیح نہیں ہو کے دے رہی, ہم اسی میں سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ میں نہیں بھی آتا چلو کوئی بغیر سمجھے بھی صحیح کر لیتا تو وہ بھی خدا صحیح کروا دیتا, کیونکہ یہاں پہ ریزلٹس جو ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری نالج کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ہماری نیت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو اگر نیت صحیح ہوتی اور نالج نہیں بھی ہوتی تو خدا وہ نتائج ہمیں دے دیتا, لیکن اس کا مطلب یہ کہ ہم نے نیت صحیح نہیں کی اور وہ عمل بھی صحیح نہیں کیا, تو پھر اس خاطر ہم وہ نتائج نہیں لے پا رہے. لیکن بہرحال یہ روایات سے بہت واضح ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ایک نظم دیکھنا چاہتے ہیں. میں دو روایات آپ کی خدمت میں اس نظم کے حوالے سے عرض کروں گا, موضوع کے سے تھوڑا سا ہٹ کر لیکن مفید ہوگی انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کتاب فقہ اور رضا میں جو مولا آٹھویں امام کے اخبار پہ مشتمل ہے ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فما اجتہدوا ان یکون زمانکم اربع ساعات, تم کوشش کرو گے تمہارا وقت چار اوقات میں تقسیم رہے. ساعتا منہ لمناجات اللہ, ان میں سے ایک وقت رکھو اللہ سے مناجات کرنے کے لیے. اچھا اگر امام فرما رہے چار حصوں میں تقسیم کرو, یہ بہت بعید ہے کہ اس کا مطلب ایک حصہ کوئی ایک گھنٹہ ہوگا اور باقی تین 23 گھنٹے ہوں گے, ذرا مشکل ہے. یعنی کم از کم ایک گھنٹہ اور 23 گھنٹہ, یہ تو ایوریج نہیں بننا چاہیے. یعنی مثلا اگر میں باقی 23 کو 3 پہ تقسیم کروں تو آج کل کیلکولیٹر نے کام خراب کر دیا, میتھمیٹکس ہی خراب ہو گئی, 7 پوائنٹ سم بن جائے گا مثلا. تو ایک کام کو تو 1 گھنٹہ ملا اور باقی 3 کاموں کو 7.5 گھنٹے مل گئے, ذرا مشکل ہے. تو امام نے فرمایا کہ تم اپنے زمانے کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. ساعتا منہ لمناجات اللہ, ایک وقت ایسا رکھو جس میں اللہ سے مناجات رکھو. وساعتا لامر المعاش, ایک وقت رکھو جس میں کمائی کرو, کماؤ اس میں. وساعتا لمعاشرت الاخوان, اور ایک ایسا وقت رکھو کہ جس میں تم اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھو. اچھا یہ بھائی کون ہے؟ الثقات, وہ جو قابل اعتماد لوگ ہیں. فضول گیدرنگ کے لیے امام نے وقت نہیں چھوڑا, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو قابل اعتماد ہوں. والذین یعرفون یعرفون عیوبکم, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو تمہارے عیوب تمہیں بتائیں. تو خیر معاملہ خراب ہو گیا. تم ایک وقت رکھو اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے. بھائی کون ہیں؟ وہ جو سقات ہیں, قابل اعتماد لوگ ہیں. والذین یعرفون عیوبکم, وہ جو تمہارے عیوب تمہیں بتائیں گے. ویخلصون لکم فی الباطن, اور باطن میں بھی تمہارے ساتھ مخلص رہیں گے. امام نے پلورل میں کہا بھائیوں کے ساتھ, ایک کام ملے گا. پہلے بھائی تو پلورل ہوتا ہے, تین ہوتے ہیں, ایک بھی نہیں مل پا رہا یہاں. تو اس کا مطلب گڑبڑ, شدید گڑبڑ ہے یہاں. امام نے فرمایا کہ ایسے بھائیوں کے ساتھ بیٹھو جو سقات ہوں, تمہارے عیوب تمہیں بتائیں, اور یخلصون لکم فی الباطن, تمہارے لیے باطن میں بھی یعنی خفا میں بھی پیچھے بھی تمہارے لیے مخلص ہیں, ایسا نہیں سامنے سامنے مخلص ہوں. اس کے بعد ساعتن تحلون فیہا تخلون فیہا للذات. اور ایک وقت ایسا رکھو جس میں اپنی آسائش کے لیے رکھو, آرام کے لیے رکھو, اپنی خواہشات لذات کے لیے رکھو. ظاہر ہے لذات سے مطلب حرام نہیں ہے, مثلا کھانا پینا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, سونا ہے, ایسی چیزیں جس کو کر کے تم اپنے برڈن کو کم کر لو. ایسا نہ ہو کہ مثلا 24 گھنٹے تمہارے دماغ کے اوپر ایک بوجھ رہے. اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت نظم ہمیں سکھا رہے ہیں, زندگی کو منظم کرنا سکھا رہے ہیں. اس کے بعد یہ تو ایک روایت ہے جو بہت ہی ظاہر ہے کہ ہماری پرسنل لائف کو مینیج کرنے کے لیے بہت مفید ہے. ایک اور روایت ہے جو معاشرے کے اندر نظم و ضبط کے اوپر ہے. یہ روایت بہت زبردست روایت ہے, یعنی ہر روایت اچھی ہے لیکن انسان کہتا ہے بھائی میرے موضوع میں کون سی اس وقت بہت نزدیک آ رہی ہے. تو یہ روایت تھی ہماری ذاتی زندگی کو نظم و ضبط دینے کے لیے. اب ایک روایت امام نے ارشاد فرمائی جو معاشرتی زندگی کو نظم و ضبط دینے کے لیے, اور یہ روایت مولا امیر المومنین سے منسوب ہے, درود بھیجے گا محمد. امام نے فرمایا, اور یہ جملہ بہت یعنی ایک اعتبار سے بہت اہم ہے, فرمایا قوام الدنیا, دنیا کا قوام, دنیا کی بنیاد چار لوگوں پر ہے. اچھا, اگر امام اب چار فرما رہے ہیں اس کا مطلب پانچ نہیں ہوگا, اور اگر فرما رہے قوام تو اس کا مطلب یہ مستحب چیز نہیں ہے, یہ وہ جو بنیاد ہے, یہ وہ جو اصول ہے. تو قوام الدنیا, دنیا چار چیزوں, چار بندوں پہ قائم ہے. بے عالم ناطق مستعمل اللہ, چار بندے جن کے اوپر دنیا قائم ہے وہ کون ہیں؟ ایک وہ عالم ہے جو نوٹ کر رہا ہے, بتا رہا ہے لوگوں کو, مستعمل اللہ, اپنے علم کو لوگوں تک پہنچاتا ہے, اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہے, صحیح, اس کے ذریعے دنیا قائم ہے. آدھی بات آ گئی. ایک عالم کہ جو اپنے علم کو نوٹ میں لے کر آ رہا ہے, نوٹ بتاتا ہے اپنے علم کو, مستعمل اللہ, اور اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہے. تو اس میں دو کوالٹیز ہونی چاہیے, بلکہ کہنا چاہیے تین کوالٹیز ہونی چاہیے. ایک تو اس کے پاس علم ہونا چاہیے, یہ جاہل نہیں ہونا چاہیے. البتہ میں نے عرض کیا عالم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ جو قوم النجب سے پڑھ کے آئے. اگر کوئی شخص واقعا محنت کر کے علم حاصل کرے, چلو کم صحیح, تو جتنا اس نے علم حاصل کیا ہے اتنے میں اس کی یہ تعبیر اس کے اوپر بھی صادق آئے گی. ہاں یہ کہ اس نے محنت مثال کے طور پر زندگی کے کم وقت میں لگایا اس کے اوپر. وَبِغَنِيٍّ لَا يَبْخُلُ بِفَضْلِهِ عَلَىٰ أَهْلِ دِينِ اللَّهِ. ایک وہ عالم تھا کہ جس نے علم کو لوگوں تک پہنچایا, اس پہ عمل کیا. ایک وہ غنی ہے دولت مند, غنی کا سادہ سادہ ترجمہ کریں تو دولت مند آئے گا, دولت مند کہ جو اپنے فضل کو, فضل کسے کہیں گے, ہر انسان کے پاس کچھ پیسہ ایسا ہوگا کہ جس کی اسی کو ضرورت ہوگی, اگر وہ بھی دے دے کسی کو تو وہ ایثار ہوگا. وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, وہ ایثار ہوگا. لیکن اگر وہ ایثار نہ ہو, فضل ہو, فضل کیا ہے؟ وہ جو ایکسٹرا ہے. اچھا, ہماری تعبیر میں ہمارے پاس کوئی چیز ایکسٹرا ہے ہی نہیں, ایسا چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہ جو قرآن کریم کی آئے کریمہ ہے وہ بڑے عجیب. ایک دفعہ میں کہیں بیٹھا تھا لاہور میں, ایک صاحب ہم کھانا کھا رہے تھے, تو ایک صاحب نے اچانک مجھ سے پوچھا یہ جو آئے کریمہ ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العف, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تھا کہ اے نبی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا انفاق کریں, اور خدا نے فرمایا قل العف. اب عف کا مطلب جو ہم لوگ سمجھتے ہیں عفن عفن عفن, اللہ کے سامنے بخشش طلب کرنا ہے, یہ تو نہیں کہہ سکتے بخشش انفاق کریں. وہاں پہ عف کا مطلب بیان کرتے ہیں فضل, یعنی جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو انفاق کریں. تو امام نے فرمایا کہ دوسرے افراد جس کے ذریعے معاشرہ قائم ہے، دنیا قائم ہے، وہ غنی ہے، وہ دولت مند ہے. لا يبخل بفضله على اهل دين الله، جو ہر انسان کی دینے کی بات نہیں ہو رہی، اہل دین خدا پر، یعنی جو دین خدا کے اہل لوگ ہیں، یعنی جو دین خدا پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کو دینے میں اپنے پیسے میں بخل نہیں کرتا ہے. اچھا، ایک ہمارا ایک وہ غنی ہو سکتا ہے جو پیسہ دینا پسند ہی نہیں کرتا ہے، چلو وہ تو سائڈ میں گیا. ایک وہ پیسہ دینے والا ہے، ایک غنی ہے جو پیسہ دینا پسند نہیں کرتا ہے، دوسرا وہ جو پیسہ دینا پسند کرتا ہے لیکن کہاں دینا پسند کرتا ہے؟ جہاں اس کی اپنی شہرت ہوتی. صحیح، وہ ایک جگہ پر اسی طرح کسی ایک پاکستان سے باہر کسی ملک کے اندر ایک سینٹر بن رہا تھا، تو رینوویٹ ہو رہا تھا، تو وہاں پہ جناب علی اس کے لیے ڈونیشن جمع ہونا شروع ہوا. تو وہ جب انہوں نے کمپین شروع کی تو وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے تھے جو اپنے علاقے کے بڑے ٹائکون تھے، تو ان سے انہوں نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے، ختم کرو اس کو، کتنا پیسہ چاہیے؟ کہا $1,000,000 کا میں دے دوں گا، ختم کرو اسے. اچھا وہ کرو جو آج کرنا تھا، نہیں وہ اتنا ایزی ہے، $1,000,000 یوں. تو خیر وہ جب رینوویٹ ہو گیا تو ان کو چیف گیسٹ کے طور پہ بلایا گیا، ان سے کہا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں. تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ پھر وہی مذاق لگایا ہوا ہے، $1,000,000 دے دی تو مجھ سے بلوا رہے ہو، $1,000,000 تو میں نے مندر کو بھی دیا تھا، کیا ڈرامہ کر رہے تم؟ تو بھائی ایک دفعہ وہ ایک غنی ہے، پیسہ دیتا ہے، وہ پیسہ اپنا اہل دین پہ نہیں دینا چاہ رہا ہے، اسے اپنا کچھ کرنا ہے، ڈرامہ کچھ اپنا کام کرنا ہے، وہاں دیتا ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. اس کی بات ہو رہی ہے جو غنی ہے پیسہ دیتا ہے، کہاں دیتا ہے؟ علی اہل دین اللہ، جو دین خدا کے اہل ہیں وہاں دیتا ہے. اس کو پتا ہے دین خدا کے لیے دینا ہے مجھے، نہ کہ اپنی شہرت کے لیے. تیسرا، وبفقیر لا یبیع آخرتہ بدنیا. قوام دنیا میں تیسرا پلر ایسا فقیر ہے جو اپنے فقر کی وجہ سے اپنی آخرت کو نہیں بیچتا ہے، اپنی آخرت بچا کے رکھتا ہے. اس وجہ سے کہ فقیر تھا، وہ یہ کام کرے جس سے آخرت ہی جائے، یہ وہ نہیں کرتا. بہت سارے لوگوں کا یہاں پہ آنے کا مین پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے پاس پیسہ کم تھا، اور اگر خدا نہ کرے یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ آخرت خطرے میں پڑ رہی تھی، تو معاملہ بہت خراب ہو گیا پھر. اچھا وہ ہمارے یہاں ویلڈ آرگومنٹ ہے، یہ ہمارے یہاں ویلڈ آرگومنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہماری کلچر وہ کلچر نہیں ہے جو آئمہ کی ہے، ہماری کلچر نہیں ہے. بھائی کچھ جواب بولو، کچھ ڈھنگ کا جواب بولو تاکہ اس میں گرفت میں نہ آؤ. یہ جواب ڈھنگ کا جواب نہیں بنے گا یہاں پہ. بہر میرا کام نہیں ہے اس پہ زیادہ بات کرنا، مجھے بعد میں بھی آنا ہے ابھی. فَإِذَا فَقِيرٍ لَا يَبِيعُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا، ایسا فقیر کہ جو اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو نہیں بیچتا ہے. چوتھا، وَبِجَاهِلٍ لَا يَتَكَبَّرْ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، چوتھا پلر سوسائٹی کا، دنیا کا، وہ جاہل ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، لیکن علم لینے میں تکبر بھی نہیں دکھاتا ہے، نہیں جانتا، بول دیتا میں نہیں جانتا، کوئی ہے جو مجھے سکھائے؟ سیکھنے بیٹھ جائے گا، ختم ہو گیا معاملہ. تو اگر امام فرما رہے ہیں اگر چار بندے ہوں سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی صحیح چلے گی. ایسا عالم جو علم پہنچائے، علم پہ عمل کرے، ایسا غنی پیسہ ہو، پیسہ خرچ کرے اہل دین اللہ پر، چوتھا، تیسرا ایسا فقیر کہ جو آخرت کی، اپنی دنیا کی خاطر آخرت نہ بیچے، اور چوتھا وہ جاہل کہ جو طلب علم میں اکڑ نہ دکھائے. اب امام نے فرمایا فَإِذَا كَتَمَ الْعَالِمْ عِلْمَهُ، اگر عالم نے اپنا علم چھپا دیا، اظہار نہیں کیا. اچھا عالم اپنا علم اظہار کیوں نہیں کرتا؟ یاد ہے جب میں نیا نیا طالب علم بنا تو اس میں اس طرح کی حدیث بہت آتی تھی کہ کتمان علم، علم چھپانا کتنا بڑا جرم ہے. تو میں سوچتا تھا کہ بھئی ایک آدمی ممبر میں بیٹھا ہے، اسے کوئی چیز پتا ہے، کوئی روایت پتا ہے، تو کیوں نہیں بولے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر جب میں کراچی آیا اور کراچی میں بدماش پولیٹیکل پارٹیز کے دور میں مجلسیں پڑھنی پڑی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر ممبر پہ بیٹھ کے بولوں گا تو ہوگا کیا پھر. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ لوگ علم چھپاتے کیوں ہیں پھر. ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی علم اگر نہیں چھپایا, علم اگل دیا بول دیا تو پھر ابھی کیا ہونے والا ہے پھر. تو ایک اور مسئلہ ہے, وہ تو چلو پولیٹیکل پارٹیز بدماش پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے تھا, اپنے بخشتے ہیں. اگر سب کچھ بول دو کہ یہ صحیح تھا یہ غلط تھا یہ غلط کیوں ہوا یہ سب ہوا, اپنے بخشیں گے کیا؟ اپنے نہیں بخشتے. تیسرا مسئلہ, بس ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے, دشمن کی زد میں آتا ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے, دوست ہی کھا جاتے ہیں. تیسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے, اس نے خود وہی گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. اب کس منہ سے بولے, دنیا پکڑ لے گی کہ تم ہمیں بولتے ہو, تم خود کون ہو. تو یہ سب مسائل تو ہیں, اس خاطر وہ عالم اپنا علم چھپاتا ہے. جو مجھے سن میں آیا, امام نے فرمایا اب اگر ایسا ہوا, چونکہ چار پلر تو بن گئے, اگر ایسا ہوا اذا ختم العالم علمہ, اگر عالم اپنا علم چھپائے, وبخل الغنی بفضلہ, اور غنی اپنے اضافی مال کے اندر بخل کرنا شروع کر دے, وباء الفقیر آخرتہ بدنیا, اور فقیر اپنی آخرت کو بیچ بیٹھے دنیا کی خاطر, واستكبر الجاهل عن طلب العلم, اور جاہل علم حاصل کرنے میں تکبر دکھائے, رجعت الدنيا الى ورائها قعقرا, تو دنیا الٹے قدموں اپنے چلنا شروع کر دیتی ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی دنیا میں وہ ہونے لگتا ہے جس کے آپ توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا, پھر ہر چیز الٹا گھومنے لگے گی. الٹا گھومنے کا مطلب بھی ایک جملے میں سے عرض کروں پھر ہم آگے بڑھیں. امام نے آپ کو یاد ہوگا خطبے میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب بارش رحمت کا سبب نہیں بنے گی, اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوگی. یہ ہمیں خطبے میں موجود ہے. تو کیا مطلب, امام فرمانے بھائی دنیا کے نظام کے اندر اگر سیدھا چلے تو کیا ہوتا ہے, بارش رحمت کا سبب بنتی ہے. اگر دنیا کا نظام سیدھا چلے تو کیا ہوتا ہے, اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. اچھا اگر دنیا کا نظام الٹا چلے, چونکہ اس کے چار پلر خراب ہو گئے, تو کیا ہوگا, اب بارش رحمت کا سبب نہیں ہوگی, اب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوگی. اور اس جملے میں ارشاد فرمایا لوگ جھوٹ پہ جمع ہوں گے اور سچ کے اوپر لڑیں گے. اچھا تو بھائی اگر دنیا صحیح چل رہی ہوتی تو کیا ہونا چاہیے تھا, ان کو سچ پہ جمع ہونا چاہیے تھا, سچ میں ایک اٹریکشن ہے, جھوٹ پہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنا چاہیے تھا. تو امام نے پھر الٹا ہوگا, پھر جھوٹ پر اور گناہ پہ جمع ہوں گے اور سچ پر اور بندگی کے اوپر ایک دوسرے سے لڑیں گے. یہ اس زمانے کی حالت ہے جب دنیا قہقرا پہ چلتی ہے, الٹی چلتی ہے. کب الٹی چلتی ہے, اگر یہ چار پلر ڈھانا شروع کر دیں ہم لوگ. تو اگر عالم اپنا علم نہ دکھائے, اپنے نفسانی مسائل کی وجہ سے, اپنے ضعف کمزوری کی وجہ سے, اور امیر جو ہے وہ بخل کرنا شروع کر دے, اور اگر فقیر اپنی آخرت کو بیچنا شروع کر دے دنیا کی خاطر, اور جاہل طلب علم کے اندر تکبر دکھائے کہ میں کیوں پوچھوں, تو بس پھر معاملہ خراب ہوا. تو ایک نظم ہمیں نظر آتا ہے یہاں پر. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اذن مسلم, اب اس نظم کو دیکھتے ہوئے ہم ان تین دن کے ظاہر جو ڈسکشن ہے اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہماری مشکل ہے وہ کہاں پہ آ کر رکی ہوئی ہے. تو کل آپ کی خدمت میں مسلسل اس بات سے ہم نے اصرار کیا کہ بھائی ہم لوگ دیندار لوگ ہیں, ہماری زندگی دین کے پیرامیٹر سے گزرنا چاہیے ہے, اور وہ ہم چاہتے بھی ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ایک ایشو ہے. وہ یہ کہ جس دین کے ذریعے سے ہم اپنی مشکلات کو حل کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس دین میں یہ طاقت ہے کہ وہ حل کرے, اس دین کے بارے میں ہمارے اندر گہرائی نہیں ہے, اس دین کے ہمارے پاس ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے. اچھا ان ڈیپتھ نالج نہ ہونا شاید دو صدی پہلے معاملے کو چلا دیتی. پہلی عرائض میں ہم نے پہلے دن کی عرائض میں عرض کیا تھا کہ کیوں اب وہ سادگی نہیں چلائے گی. تو عرض کیا تھا کہ بھائی سوسائٹی کا ایک کمپلیکیشن ہے, چیلنج بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, اب آپ مائنر بھی غلطی کرتے ہیں تو آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. یہ بالکل ایسی جیسے اگر آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں اور کبھی کبھی آپ کا اسٹیئرنگ ویل آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو وہ چل جائے گا اگر آپ کی اسپیڈ کنٹرول میں, لیکن اگر آپ 200 کلومیٹر کے اوپر چلا رہے ہیں اور تھوڑا بہت آپ کا اسٹیئرنگ ویل ادھر ادھر کر رہا ہے تو بھائی اب یہ گنجائش نہیں ہے یہاں پہ, اب تھوڑا بہت ہونے کا مطلب ڈیزاسٹر ہے آپ کے لیے. تو ہم لوگ اگر واقعا سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ ہم دنیا میں ہی پورے صراط پہ گزر رہے ہیں, پورے صراط دنیا میں ہونی چاہیے جو آخرت میں پورے صراط پہ چلائے, دنیا میں قبر ہونی چاہیے جو آخرت میں برزخ کو صحیح کروائے, دنیا میں کوئی محشر ہوگا جس میں آخرت میں جا کے محشر صحیح ہوگا. تو اگر دنیا میں ہی پورے صراط ہے اور وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہے, تو اس میں کیا غلطیوں کا چانس ہے؟ کوئی نہیں, اس میں کوئی غلطی کا چانس نہیں. اگر غلطی کا چانس نہیں تو بھائی وہ ڈیتھ کا ہے ہمارے پاس. ہمارے اندر ایک خوش فہمی ہے کہ ہم دین کے ایکسپرٹس ہیں, اور اس خوش فہمی کا جو کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کنوینسڈ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی واحد راستہ ہے خدا کا, اور باقی سب غلط کر رہے ہیں. اور خدا نہ کرے اگر کہیں ٹکراؤ ہو گیا تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. یعنی اگر ٹکراؤ نہیں ہوا تو ایک چانس ہے کہ باقی بھی انشاءاللہ میرے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے, لیکن اگر ٹکراؤ ہو گیا پھر تو معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ اطمینان ہمیں کس نے دیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی اگر میرے پاس ڈیتھ بھی نہیں ہے اور یہ زمانہ بھی چیلنج کا ہے تو مجھے ایک اطمینان چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ واقعا صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. اب ظاہر ہے اس کو کوئی نیگیٹو میں بھی استعمال کر سکتا ہے. جو دین کے مخالفین ہیں وہ اسی کو استعمال کر کے کہیں گے کہ بھائی تمہارا دین اصلا قابل عمل ہے ہی نہیں, چونکہ اس میں بغیر ڈیتھ کے کام چلتا نہیں ہے اور ڈیتھ لوگوں کے پاس ہے نہیں, اس لیے دین تمہارا کارآمد نہیں ہوگا. نہیں, کارآمد ہو جائے گا اگر پرنسپلس کو ہم اہل بیت سے لے لیں, اگر اصولوں کو ان سے لے لیں اور ان اصولوں کے اندر وائلیشن نہ کریں, وہ صحیح چلیں گے پھر. ہم کم از کم اصولوں کو تو لے لیں. اور انہوں نے وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ ہم یقیناً ان کی ہدایت کریں گے جو ہمارے راستے پہ کوشش کریں گے. تو ہمیں ایک انیشل کوشش چاہیے تھی, باقی وہ ہدایت دینے والے تھے. وہ آیت اللہ وحدت کے پاس کوئی آیا اور جیسے سب لوگ کہتے تھے, اس نے کہا کہ صاحب ہمیں نہیں معلوم ہمیں کرنا کیا ہے دین کے لیے. تو انہوں نے فوراً کہا, یہ تم کہہ رہے ہو نا نہیں معلوم کہ دین کے لیے کیا کرنا ہے, اس کا مطلب ہے جو پہلے سے جانتے تھے اس پہ عمل نہیں کیا ہے. اگر جو پہلے سے جانتے ہوتے اس پہ عمل کیا ہوتا تو خدا تمہیں یہ بتا دیتا کہ کرنا کیا ہے. روایت ہے, کیونکہ وہ روایت بار بار کوٹ کرتے تھے کہ جو جانتا ہو اس پہ عمل کرے تو خدا بتا دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا ہے, یا خدا سنبھال لیتا ہے جو وہ نہیں جانتا. تو انہوں نے فرمایا یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ میں نہیں جانتا دین پہ عمل کیا کرنا ہے, اس کا مطلب ہے جو پہلے جانتے تھے تم نے اس پہ عمل نہیں کیا, ورنہ خدا تمہیں سمجھا دیتا, خدا تمہیں بتا دیتا. تو یہ سب مسائل ہیں. اب ہمیں کم از کم پرنسپل وہاں سے لینے پڑیں گے. اچھا, جب ہم اصولوں کو لینے پہ آتے ہیں تو پھر ایک اصول ایسا ہے جو وہ مسلسل مقرر بیان کرتے ہیں, لیکن مصیبت یہ کہ وہی اصول اس وقت کی دنیا میں عمل کرنا سب سے مشکل کام بن گیا اور چیلنج یہی ہو گیا. پہلے بھی مشکل تھا, اب تو بہت ہی مشکل ہو گیا. اب وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, انہوں نے ایک اجمالی اصول دیا اور وہ کہا کہ بھئی یہ جو حب دنیا یہ راستے کل خطیات ہیں, یہ ساری دنیا کی, یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے. اچھا, اب یہ ایک اصول ہے, لیکن ظاہر ہے یہ کافی نہیں ہے, ہمیں اس کی ڈیپتھ میں جانا پڑے گا کہ بھئی وہ جو دنیا کی محبت ہے وہ کہاں ریفلیکٹ ہوتی ہے. دو روایات مولا چوتھے امام صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد. امام نے فرمایا یہ ایک کتاب ہے امالی شیخ صدوق, شیخ صدوق کی کتاب امالی اس کے اندر موجود ہے. امام نے فرمایا معاشرہ اصحابی, یعنی اے میرے اصحاب کا گروہ. اب ظاہر ہے یہ شاید کوئی عوام کے لیے بہت عوامی خطاب نہیں ہے, یہ تھوڑا سا ایکسکلوسیو ہے, تھوڑا سا لمیٹڈ خطاب ہے. معاشرہ اصحابی اوسی کم بالآخرہ, میں تمہیں آخرت کی وصیت کرتا ہوں. وَلَسْتَ أُوصِيكُمْ بِالدُّنْيَا, میں تمہیں دنیا کی وصیت نہیں کر رہا. فَإِنَّكُمْ بِهَا مُسْتَوْصُونَ وَعَلَيْهَا حَرِيصُونَ وَبِهَا مُسْتَمْسِكُونَ. اب یہ میرے خیال میں تھوڑا سا امام کی طرف سے طنز بھی ہے, یعنی سخت جملہ بھی ہے. امام فرمانے میں تمہیں دنیا کی وصیت نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ تم پہلے سے ہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, تم اس کے حریص بنے ہوئے ہو. بہا مستم سکون, اس پہ تمسک کر رہے ہو. کیا مطلب؟ اپنی ہر مشکل, ہر حاجت, ہر کمزوری میں حل کس کو سمجھتے ہو؟ دنیا. وہ کوئی بندے سے پوچھا بھائی دل کو سکون کیسے ملتا ہے, خوشی کہاں سے آتی ہے؟ اس نے کہا باقی کا کچھ نہیں پتا، پیسہ لے آؤ، بس یہ ہو گیا. امام فرمایا تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے، تم نے ہر چیز کا حل دنیا کو سمجھا ہوا، ہر چیز، ہر تانگ ٹوٹے گی اس کے اوپر ٹوٹے گی کہ پیسہ ہے یا نہیں ہے. یہ ہوگا اگر تو فرما میں تم کو دنیا کی وصیت نہیں کر رہا، تم پہلے ہی اس کے اندر غرق بیٹھے ہو. یعنی امام کا جملہ شاید یہ بتانے کے لیے بھی ہے کہ بھئی آخرت کی وصیت کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ دنیا پہ توجہ نہیں دینی، لیکن میں دنیا کا تذکرہ اس لیے نہیں کر رہا کہ تم تو اس کی طلب میں بہت آگے جا چکے ہو، اب اس کا تذکرہ کیا کروں. تو فرمایا کہ یا معاشر اصحابی، اے میرے اصحاب کے گرو، اسی کم بالآخرہ، میں تمہیں آخرت کی وصیت کرتا ہوں، لستو اسی کم بالدنیا، چونکہ تم مستعصون اسی کو پیچھے پڑے ہوئے ہو اور اس میں حریص ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے تمسک کر رہے ہو. معاشر اصحابی، اے میرے اصحاب، ان الدنیا دار ممر والآخرت دار مقر، دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے اور آخرت وہ جگہ ہے جہاں پہ ٹھہرنا ہے. اس کے بعد بڑا اچھا ایک جملہ ہے، یہ جو روایت کا جملہ ہے آیت اللہ جوادی عملی بہت دہراتے ہیں، اب ہم ان کے اگر اسپیچز دیکھیں میں جملہ بار 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 لے کر آتے ہیں. فخذوا من ممرکم الی مقرکم، کیا یہ دنیا گزرگاہ ہے، آخرت جو ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، گزرنے کی جگہ سے اٹھاؤ اور آخرت کے اوپر پہنچ جاؤ. یہاں سے یہاں کے لیے تیاری نہیں کرو، یہاں پہ رہنے کے لیے پورا مت بناؤ، خذو حاصل کرو، من ممرکم اپنی گزرگاہ سے، الی مقرکم وہاں کے لیے جہاں تمہیں ٹھہرنا ہے. یعنی دنیا کو اس عنوان سے دیکھو کہ بھئی یہاں سے کچھ چیزیں اٹھانی ہیں، جس کو ہم لوگ توشہ آخرت کہتے ہیں کہ بھئی آخرت کے لیے وسیلے تم نے یہاں سے اٹھانے ہیں، جانا کہیں اور، الا وجہ میں اس کے پیچھے کیوں حریص ہوئے ہو، اس کے پیچھے اپنی ساری زندگی گزار رہے ہو، اسی کے اوپر مر رہے ہو، اسی کے لیے تمسک کر رہے ہو، اس کو مشکل کا حل سمجھتے ہو، کہاں مشکل کا حل. تو وہ یہ جملہ بہت دہراتے ہیں، کہتے ہیں خذو، بہت نفیس جملہ ہے واقعی، خیر ہر جملہ نفیس اہل بیت، خذو من ممرکم الی مقرکم. اس کے بعد امام نے ایک اور جملہ بہت عجیب ارشاد فرمایا، ولا تحتکوا اسرارکم عند من لا یخف علیہ اسرارکم، اس کے سامنے اپنے پردوں کو چاک مت ہونے دو جو تمہارے ہر راز کو جانتا ہے. ہمیں اگر تم دنیا کے پیچھے زیادہ جاؤ گے نا کہ تمہارے پردے چاک ہو جائیں گے. پھر خذو من ممرکم الی مقرکم ولا تحتکوا افسارکم، اپنے پردوں کو چاک نہ کرو، عند من لا یخف علیہ اسرارکم، اس کے سامنے جس کے سامنے تمہارا کوئی راز راز نہیں ہے. اگر وہ پردے چاک کرنے پہ آئے تو تم نہیں بچو گے. بہت نفیس جملہ ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد. ایک اور جملہ عرض کروں گا امام کا ہی، اور اس میں بھی لطف فرما، اور اس سے پہلے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد. قدیم زمانے سے سمجھ لیں، حتی اسلام کے آنے سے پہلے سے انسانوں کے اندر بہرحال یہ ڈسکشن رہتی ہے کہ فضیلت کسے ہے، کس کو فضیلت حاصل ہے. اچھا، یہ انسان کی طبیعت میں ہے، بہرحال خدا نے انسان کو ایسے رکھا ہے کہ وہ اہل فضیلت بننا چاہتا ہے. اب اس میں منفی بھی ہے کہ وہ برتری طلب ہے، اپنے لیے جاہ مقام دیکھنا چاہتا ہے، اور ایک مثبت بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمال پہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو زوال پہ نہیں دیکھنا چاہتا. تو اگر بہرحال کچھ بھی ہو، چاہے وہ طلب کمال کی وجہ سے ہو، چاہے وہ طلب برتری کی وجہ سے ہو، جو پہلی مثبت دوسری منفی ہے، انسان کے اندر ایک خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک ایڈوانٹیج میں دیکھنا چاہتا ہے، اپر ایج میں دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ ہمیشہ سے دنیا کے اندر گفتگو رہتی ہے کہ فضیلت کسے حاصل ہے. اچھا، بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ فضیلت کا پیرامیٹر اتنا بگڑ جاتا ہے کہ گویا ایک رائٹ پر ایک لیفٹ پہ. تو مثال کے طور پر ایک آئیڈیالوجی آئی اس ٹائپ کی آئی، شاید اس کی سمپلسٹ انٹرپریٹیشن یہ ہوگی کہ بھائی جو جتنی لذتیں حاصل کرے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا. تو مثال کے طور پر جتنا کھانا کھانا ہے کھاؤ، بلکہ ایک دفعہ نہیں کھاؤ، تین دفعہ کھاؤ. مثلا ایک ٹائم پہ تو ان کا مشہور تھا وہ کھانا کھا کے پر منہ میں ڈال کے کھائے کرتے تھے, دوبارہ کھانا کھاتے تھے, پھر دوبارہ کھائے کرتے, پھر دوبارہ کھانا کھاتے تھے. تو کہتے تھے کہ بھائی جتنی لذتیں لوگے اتنی تمہاری کامیابی بڑھے گی. تو مثلا اپیکورزم کو اس سے منسوب کرتے ہیں اس نظریے سے یا اس فکر سے. تو لیکن بہرحال بہت سارے معاشروں میں اتنا بھی پاگل پنا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تفسیر ہم شاید نہ سمجھ رہے ہوں صحیح, ان کا کچھ اور کہنا ہو, لیکن پریکٹس تو بہرحال عجیب سی تھی. تو بہرحال کچھ تھے جو کہتے تھے نہیں, الفاظ وہی استعمال ہوتے تھے فضیلت کو بیان کرنے میں جو ہم بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا پوری دنیا کے اندر آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں آزاد انسان ہونا فضیلت ہے یا غلام ہونا فضیلت ہے؟ آزاد انسان ہونا فضیلت. اچھا ابھی آزاد انسان ہوتا کون ہے؟ تو مثلا ہماری جو ہمیں پاکستان ہندوستان کی جو مینٹیلٹی ہے وہ یہ کہ بھائی مثلا کوئی بزرگ آپ کو دعا دے گا, بیٹا خدا تمہیں اتنی عزت دے لوگ تمہارے آگے آئیں کام نکلوانے کے لیے, مثلا یہ ہوتا ہے, اتنی دولت دے کہ تمہاری دولت کبھی ختم نہ ہو. صحیح, ہم لوگوں کی آزادی یہ سمجھی جا رہی ہے. تو مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر کیریئر کے اندر ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ نوکری اس کی اچھی لگ گئی ہے, پیسہ اس کا ٹھیک ٹھاک بنا ہوا ہے, اور مثلا بیسٹ کے حساب سے اس نے بڑا گھر بنا لیا بلکہ دو بنا لیے, تو وہ بڑا جناب کہے گا میں سکسیزفل ہوں, اور بلکہ وہ کہے گا الحمدللہ بڑا اللہ کا فضل ہے, بڑا کرم ہے. وہ سمجھ رہے فضیلت یہ ہے. اور اب وہ آزاد انسان کہتے ہیں میں کسی کا مجبور نہیں ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ جو احتیاط جو اس کو دور کرنی تھی وہ پیسے کی تھی. تو کہتے ہیں الحمدللہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. صحیح ہے, سب مس انٹرپریٹیشن, سب مس انٹرپریٹیشن. کیوں؟ ابھی آئمہ سے پوچھے آزاد انسان کون ہوتا ہے, امام نے فرمایا اولا حر یدا ہذہ اللماز لاہلھا, تم میں کوئی ایسا آزاد ہے جو اس چبے ہوئے نوالے کو کسی اور کے لیے چھوڑ دے؟ ہے کوئی تم میں سے اتنا آزاد انسان؟ یا اللہ چیلنج. اولا حر, کوئی ہے تم میں سے ایسا آزاد؟ یدا ہذہ اللماز لاہلھا, لماز کہتے ہیں چبے ہوئے نوالے کو. ایک آدمی مثلا اونٹ وغیرہ جو چباتے ہیں تو آپ نے دیکھا وہ جگالی کرتے ہیں, تو جگالی پہلے میمو لے جاتے ہیں, پھر نکالتے ہیں, دوبارہ جگالی کرتے ہیں, پھر جگالی کر کے دوبارہ اندر لے جاتے ہیں. تو وہ در حقیقت دو دفعہ کھاتا ہے, ایک دفعہ کھاتا ہے پھر نکالتا ہے پھر جگالی کرتا ہے پھر دوبارہ لے کے جاتا ہے. تو جو جگالی کر چکا ہے یہ ہو گیا لماسا. تو امام فرمائے تم میں سے کوئی ہے جو اس چبے کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیں, خود اس کے پیچھے مت بھاگے. اور اس کو فرمایا کوئی آزاد ہے تم میں؟ دیکھیے کتنا اسٹینڈرڈ چینج ہو گیا نا. اب ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ ہم یہ سمجھتے میں بینک بیلنس بنا لوں, میں اپنی پراپرٹیز بنا لوں, میرے بچے بڑے زبردست تعلیمی اداروں کے اندر پڑھ رہے ہیں, ان کا کیریئر بن رہا ہے, تو میں فخر سے کھڑے ہو کے کہوں گا الحمد للہ میرے پاس کوئی محتاج نہیں ہے, میں الحمد للہ بڑا اللہ کا فضل ہے, بڑا کرم ہے. امام نے فرمایا یہ کیا فضل و کرم ہے؟ اولا حرن یدا ہذہ اللماز لاہلھا, یعنی دنیا, تم میں سے کوئی ہے ایسا مرد حر جو اس بچے کچھ کھانے کو, چبے ہوئے کھانے کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ فَلَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ سَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ, تمہارے نفس کے لیے کم سے کم سمن, لَيْسَ یہ تو نہیں ہے, جنت کے سوا نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی جنت سے کم تمہارا کوئی سمن نہیں ہے. تمہاری اگر نفس کی قیمت لگے تو جنت سے کم تو نہیں ہے, تو اس سے تھوڑا سا اوپر ہی رہو. فَلَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ سَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِعُوهَا بِغَيْرِهَا, تو اس سے کم پہ نہیں بیچ دینا, اس کے سوا پہ نہیں بیچنا. تو مطلب یہ نہیں کہ جنت سے اوپر نہیں بیچنا, یعنی فرمان چاہیے کم سے کم اس پہ تو نہیں, اس سے کم پہ تو نہیں بیچو. یا اور جنت کیا ہے, دنیاوی ہے یا اخروی ہے؟ ظاہر کی جنت اخروی ہے. تو فرمانا نفس کو دنیا کے بدلے میں مت بیچو, نفس کو بیچو کم از کم جنت کے لیے بیچو. اس کے بعد بالکل واضح کر کے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالدُّنْيَا, اگر کوئی اللہ سے دنیا پہ راضی ہو جائے, جو میں نے کہا نا وہ کہتے اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. مثلا علم پہ جائے گا کہے گا مولا اتنا پیسہ دے دیں, مولا یہ کر دیں. اچھا یہ کس پہ راضی ہے؟ یہ مولا سے دنیا لے کے راضی ہے. بھی اللہ سے دنیا لے کے راضی ہے. پھر امام نے فرمایا فمن فإنه من رضي من الله بالدنيا فقد رضي بالخسيس. اگر کوئی اللہ سے دنیا پہ راضی ہو جائے تو یہ بہت پستی کے اوپر راضی ہو گیا ہے, بہت پست چیز لے کے راضی ہوا ہے, اس کو اس پہ نہیں جانا چاہیے تھا. تو اچھا اب یہ کیا اصولی طور پر ایک موقف نہیں ہے, ایک اصولی موقف ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. اچھا ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ اصولی موقف اس ثقافت سے 180 ڈگری ٹکراؤ میں ہے جس کے اندر ہم تشریف فرما ہیں اس وقت آج کی دنیا کے اندر. یہ ہم جانتے ہیں ہماری دنیا اس ثقافت پہ نہیں بنی ہوئی, بلکہ ہماری دنیا قطعاً اس ثقافت کے اگینسٹ بنی ہوئی. میں اس کا مطلب اپنی دنیا کا مطلب پاکستان شامل کر کے کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں اس ثقافت کچھ اور. ہم سب اس ثقافت میں بس گئے, اس مادی ثقافت کے اندر جس کے اندر ساری فضیلتوں کا انحصار کہیں نہ کہیں جا کر ہمارے چاہے اس پچھلے تیسرے چھپے ہوئے انسان کے اندر بالآخر پیسہ پھنسا ہوا ہے. گفت اور میں نے عرض کیا تھا تیسری دفعہ, تیسرے دن بھی عرض کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ تمہارے چہروں کے حد و خال کے اندر, تمہارے لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے اندر تمہاری حقیقت آشکار ہوگی کہیں نہ کہیں. تو صفحات وجو فلطات لسان, اس کے اندر تمہاری حقیقت آشکار ہوگی. اچھا کہاں پہ آشکار ہوگی؟ اس دن آشکار ہوگی جب میں بالآخر اپنی مادی کامیابیوں کو کاؤنٹ کروں گا, بالآخر لوگوں کے سامنے اپنی مادی کامیابیوں کی شو ماروں گا. تو اس وقت مجھے صاف پتہ چل جائے گا کہ بھائی کتنا ہی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. وہ ایک بڑا سخت جملہ استعمال کیا کسی نے کہ میں پڑھتے قرآن ہے سوچتے قارون ہے, پڑھتے قرآن ہے سوچتے قارون ہے, سوچتے دولت پر ہی ہیں, چاہے قرآن پڑھیں چاہے حدیث پڑھیں کچھ بھی پڑھیں. تو بولتا قرآن ہے سوچتا قارون ہے, بس یہ کلچر کا ڈفرینس ہے. کاش کچھ کوئی اس ڈفرینس کو کسی طریقے سے ختم کر لے تو وہ کامیابی کا راستہ بنتا ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد عاجل فرج. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی محمد وآل محمد عاجل فرج. کل میں نے وقت نہیں دیکھا اور بعد میں کہتا رہا کہ سامنے کوئی گھڑی نہیں تھی جس میں وقت دیکھوں, تو کسی نے مجھ سے کہا موبائل میں کیوں نہیں دیکھ لیا تھا. میں بعد میں یاد آیا کہ موبائل میں تو ہوتا ہے, تو ابھی میں نے دیکھ لیا تھا, میں دیکھ لوں آج تو یاد رہے گا. تو عزیزان محترم ہم لوگ ایک ایسی جگہ پر ہیں. اچھا اب دو روایتیں مجھے آپ کی خدمت میں اور عرض کرنی ہے, وہ میں تیزی سے عرض کرتا ہوں. یہ کہ ہم دنیا کے بارے میں اتنا کچھ کہہ رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ امام نے فرمایا میں تمہیں دنیا کی وصیت نہیں کر رہا چونکہ دنیا میں تو تم پہلے ہی مر رہے ہو. صحیح, اس کا مطلب ہے وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ دنیا چھوڑ کے بیٹھ جانا. صحیح, تو نہیں کہ دنیا کو چھوڑ کے بیٹھنا ہے, بلکہ دنیا کے بارے میں جو اورینٹیشن ہے اس کو چینج کرنا ہے. اچھا وہ جو چینج اورینٹیشن ہے, یعنی جو ٹرو اورینٹیشن دنیا کے لیے ہے, وہ کہاں پر ہے؟ وہ مولانا نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا. اچھا وہ کب ارشاد فرمایا؟ ایک آدمی آیا, وہ جیسے دکھاوے کے زاہدین ہوتے ہیں, وہ آیا اور اس نے دنیا کی برائیاں کرنا شروع کر دی امام کے سامنے. اور دنیا بڑی بری جگہ ہے, دنیا یہ ہے دنیا وہ ہے. اس نے جب بہت بولا تو امام نے فرمایا نہیں دنیا بری نہیں ہے. اچھا اب یہ امام کے اسٹائل کے گویا نعوذ باللہ اسٹائل کے اگینسٹ ہے کہ امام ہمیشہ دنیا کی برائیاں کرتے تھے. اب وہ آیا اور وہ بے تکی اپنی باتیں کرنے کے لیے, اپنی ظاہری شخصیت کو جمانے کے لیے مثلا اس نے چار جملے بولے تھے, امام نے فرمایا نہیں دنیا بری نہیں ہے. اب لوگ تعجب میں, دیکھا دنیا بری نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا نہیں دنیا بری نہیں ہے, دیکھو اس طرح دیکھو دنیا کو, ان الدنیا دار الصدق لمن صدقها. یہ دنیا اس کے لیے اچھی جگہ ہے, صداقت کی جگہ ہے جو یہاں پہ تصدیق کے ساتھ رہے. کیا مطلب؟ اس کی صداقت کو دیکھیں, دنیا کے اندر اپنے آپ کو صداقت کر کے دیکھیں. ابھی بڑھاتے ہیں, ودار عافیت لمن فہم عنہا. یہ دنیا عافیت کی جگہ بھی ہے, کس کے لیے؟ جو اس کے بارے میں شعور حاصل کر لے. صحیح, بس اگر کوئی دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے اور اس حقیقت کے ساتھ رہے بہت ہی اچھا ہے. اگر کوئی دنیا کو دیکھے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے, فرمایا یہ بہت ہی اچھا ہے. وہ دار و غنن لمن تزود منہا, اور یہ دنیا امیروں کی جگہ ہے جو یہاں سے آخرت کے لیے توشہ اٹھا لے. اب دنیا پوزیٹو ہو گئی نا, یہ تو بہت ہی اچھا ہے, دنیا میں کیا برائی ہے؟ اگر کوئی دنیا کی حقیقت کو پہچان لے اور اس صداقت کو اپنے اندر باقی رکھے, کوئی دنیا سے بصیرت لے اور اس بصیرت کو اپنے اندر باقی رکھے, وَدَارُغِنًا, یہ تو بہت کامیابی, یہ تو امیر ہونے کی جگہ ہے. کس کے لیے؟ جو اس سے پیسہ اٹھائے, اس سے وسیلہ اٹھائے آخرت کے لیے, تو یہ تو امیر کرنے کی جگہ ہے, ان کو امیر کر دیتی ہے. لیکن نہ اس کے لیے کہ جو یہاں پہ امیر رہنا چاہتا ہے, اس کے لیے جو وہاں پہ امیر رہنا چاہتا ہے, یہ اسے امیر کرتی ہے. وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِّمَنِ اتَّعَظَ بِهَا, اور جو اس سے نصیحت حاصل کرے تو یہ تو نصیحت کا گڑھ ہے, پازیٹو ہو گئی دنیا. اگر کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے تو یہ تو نصیحت کا گڑھ ہے. وَمَسْجِدُ أَحِبَّاءِ اللَّهِ, یہ اللہ کے محبوب بندوں کے سجدے کی جگہ ہے, یہاں اللہ کے محبوب بندے سجدے کرتے تھے. وَمُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللَّهِ, اور یہ اللہ کے ملائک اور فرشتوں کا مصلی ہے, یہاں پہ آگے نمازیں پڑھتے ہیں وہ. وَمَحْبَتُ وَحْيِ اللَّهِ, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کی وحی اترتی ہے. اس کے بعد آخر میں ایک جملہ ہے, وہ بہت ہی وسیع اپنے معنی اندر رکھتے ہوئے میں اور آپ کسی حد تک ظاہر ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. وَمَتَّجَرُ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ, یہ اولیاء خدا کا بازار ہے, اولیاء خدا کا بازار ہے. صحیح, یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اولیاء خدا کا بازار ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, خدا نے مومنین سے ان کے نفس اور ان کے مال کو خرید لیا ہے کہ اس کے بدلے جنت دے گا. یہ بازار کہاں لگا ہوا ہے؟ یہ یہاں لگا ہوا ہے, یہ قبر میں نہیں لگے گا بازار, یہ بازار ابھی ہے. تو امام فرمانے یہ اولیاء الہی کا بازار ہے, یہاں پہ وہ اپنا نفس اور اپنے مال بیچتے ہیں, اللہ سے جنت لیتے ہیں. اب اس کا شاید اس کو مجھے میں نے اس کو شاید متجر پڑا, بعد میں دیکھ لوں گا اس کا صحیح تلفظ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. بہرحال تجارت سے ہے یہ لفظ, تو میرے خیال میں متجر ہی صحیح رہے گا. تو یہ اللہ کے اولیاء الہی کی تجارت کی جگہ ہے. اکتسبوا فیہا الرحمہ وربحوا فیہا الجنہ, اولیاء الہی یہاں پہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے اندر جنت کو ربح کہتے ہیں, فائدے کو جو انسان ایک تجارت سے حاصل کرتا ہے, تو وہ اپنی تجارت سے جنت میں فائدہ حاصل, جنت کا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. تو وہ کیا کمائی کرتے ہیں اس تجارت سے؟ جنت کمائی میں حاصل کرتے ہیں. اور یہ بازار کہاں لگا ہوا؟ یہاں لگا ہوا. صحیح, اب کون ہے جو اس بازار میں اس تجارت کے لیے اترے گا؟ مشکل ساری ہے, یہ اورینٹیشن کی مشکل ہے کہ ہم جب اس بازار میں اترتے ہیں تو اس بازار میں اس کی اجناس کے لیے اترتے ہیں, گاڑی کے لیے, گھر کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے, اور یہاں اتر کے نہیں سوچتے کہ یہ جنس یہ تو بیچنے کی تھی جو میں نے دینی تھی, اور جو مجھے خریدنا تھا وہ کچھ اور خریدنا تھا, اور میں نے جو بیچنا تھا وہ کیا بیچنا تھا؟ وہ میں نے بیچنا تھا اپنے نفس کو اور اپنے مال کو, اور جو خریدنا تھا وہ کیا خریدنا تھا؟ وہ میں نے خریدنا تھا جنت کو اور اللہ کی رضایت کو اور امام کے الاقوال کے مطابق رحمہ کو. تو عزیزان مسلم, جو بات سامنے آتی ہے اور وہ ہم سب کو تقریباً اے بی سی کی طرح شاید پہلے سے رٹی ہوئی ہے, تو کوئی بعد میں کہہ سکتا ہے کہ تین دن بھی وقت ضائع ہوا, سوائے ان روایات کے جو پازیٹیو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے گائیڈنس ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم سب کو تقریباً یہ باتیں پتہ ہیں, صرف ایک مشکل ہے, پتہ نہیں کوئی جب ہم پریکٹس میں اترتے ہیں تو اس اورینٹیشن کو زبان سے لے کر پیچھے تک نہیں لے جا پاتے. زبان پہ تو ہے سب کے تقریباً کم و بیش, کیونکہ ہم بے دین نہیں ہیں, ہم دنیا پرست نہیں, ہم سیکولر نہیں ہیں, ہم کوئی ایتھیسٹ نہیں ہیں, اللہ کا شکر خدا کو مانتے ہیں, لیکن یہ جو ماننا ہے یہ اتنا پیچھے نہیں جا رہا کہ وہ ہماری جو اصل لاشعوری انسان ہے ادھر تک پہنچ جائے, یہ آگے آگے چل رہا ہے. اور اگر پیچھے تک پہنچ جائے تب کیا ہوگا؟ پیچھے تک پہنچ جائے تو سکون ہوگا. ابھی دیکھیے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, ہمارے پاس روایت موجود ہے, بس یہ اختتام پہ دیکھے جاتا ہوں, ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کے اوپر فائز ہو جائے, پرواہ نہیں رہے گی لوگ تعریف کر رہے ہیں یا اس کی مذمت کر رہے ہیں, نہیں پرواہ کرے گا. یہیں پہ مجلس کے بعد دو آدمی مجھ سے چک چک کرنا شروع کر دیں, ساری رات سوچتا رہوں گا انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. دو آدمیوں کی مخالفت نہیں جھیل پاؤں گا, دو آدمیوں کی مخالفت کا بوجھ میرے دماغ کے وہ وائرس کو جلا کے رکھ دے گا, سارے اسپارک کر دے گا. یہ ایمان ہے؟ ایمان تو انہوں نے بتایا کہ بھئی تمہیں تو پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں دو چار انسان تعریف کر رہے ہیں یا تمہاری مذمت کر رہے ہیں, ادھر ہماری زندگی تک برباد ہو جاتی ہے دو آدمی کی مخالفت اٹھانے کے اوپر. ہمیں ذرا سا میں کسی دنیا کی چیز سے محروم ہو جاتا ہوں, مجھے لگتا ہے معاملہ ہی ختم ہو گیا دنیا کا. مجھے تو لگتا ہے بس مرنا ہی بہتر تھا نعوذ باللہ تعالی. تو یہ سب کیا ہے ہماری مشکل؟ اگر واقعا ہم وہ تھے کہ خضوع من ممرکم الی مقرکم, تو یہ ممر کے ہاتھ سے جانے پہ اتنا مر کیوں رہے ہم لوگ؟ وہ اترا نہیں ہے ہمارے اندر. اب یہ روایات کی جو نورانیت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ اب روایات دلوں پہ اثر ڈالتی ہیں. ہمارے پاس موجود ہے, یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ مثلا کسی نے پوچھا مولا سے, مثلا یا مولا نے ارشاد فرمایا تبلیغ کرو, اس نے پوچھا کیا کروں تبلیغ, فرمایا ہمارا کلام لوگوں کو سناؤ, ہمارے کلام میں اتنا حسن ہے کہ لوگوں کو خدا کی طرف لے آئے گا, ان کے کلام میں حسن ہے. تو یہ روایات کا بیان صرف اس لیے کہ اس کلام کے اندر اتنا حسن ہے کہ یہ لوگوں کو لا سکتا ہے, ادروائز کون سی چیز نہیں پتا. یہ بھی ہمیں میرے خیال میں اگر نہ بھی احساس ہو بالکل ڈیٹیل میں, تو بلاخر اجمالاً ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ایمان الفاظ سے بہت آگے تک نہیں گیا ہے, وہ اس قلوب کے اندر سرایت نہیں کیا ہے ابھی, ورنہ وہ اندر جائے تو یہ پوزیشن نہیں ہونی چاہیے ہمارے وسوسوں کی, ہماری پریشانیوں کی, ہماری ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش وغیرہ, یہ ساری باتیں یہاں تک نہیں بات پہنچنی چاہیے تھی. ہم سب کو اس کا اندازہ ہے. اب یہ سارا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی یہ سب ذکر ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ایک شعور بنے, کم از کم ایک تڑپ تو آئے کہ بھائی ہم وہ نہیں ہیں جو ہونا چاہیے تھا, یہ تڑپ تو آئے کسی طریقے سے. اور پھر جب انسان میں تڑپ ہوگی تو خدا سے مانگے گا, جیسے میں نے کل عرض کیا تھا, شاید یہیں پہ عرض کیا تھا کہ بھائی اگر واقعا کسی انسان کو یہ احساس ہو کہ آخرت میرے ہاتھ میں اس طرح نہیں آئی ہے جس طرح سے آنی چاہیے تھی, تو کم سے کم اتنا تو مانگے جیسے کوئی بے گھر اور خدا سے گھر مانگتا ہے, کم سے کم اتنا تو مانگے. یا کسی کا نعوذ باللہ بچہ بھائی کہیں بیماری کی وجہ سے مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ خدا سے کیسے مانگتا, تو کم سے کم اتنا تو مانگے. ابھی ایک سادہ سی بات تھی وہ یہ کہ بھائی اگر پتہ نہیں فرشتے بہت غور سے سن لیتے ہیں, بہرحال انسان کو کہتے بھی ڈر لگتا ہے, مطلب خدا نہ کرے اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں مجھے کینسر ہو تو میں خدا سے کیسے اپنی شفا مانگوں گا, اللہ جانتا ہے کیسے مانگو, کوئی فرشتہ نہ سنے بھائی پتہ چلے ہو ہی جائے, تو اگر ہو تو کیسے اللہ سے مانگوں گا گڑگڑا گڑگڑا کے. صحیح ہے. اچھا میرے اندر حسد ہو وہ زیادہ نقصان دے یا کینسر؟ کینسر جسم کھائے گا, حسد ایمان کھا جاتا ہے. تو میں نے حسد سے نجات کے لیے اتنا گڑگڑا کے خدا سے مانگا نہیں. اچھا کسی میں ریاکاری ہو اس کے لیے کیوں نہیں اتنا گڑ گڑایا؟ ریاکاری تو بس شرک ہے, سن معاملہ ہی ختم ہو گیا. یہ وہ ویلیوز ہیں جو ابھی ہمارے اندر پینٹریٹ نہیں کر رہی ہیں, ابھی زبان پہ چل رہی ہیں, اندر نہیں جا رہی ہیں. بس یہ جو ساری کوشش ہے جدوجہد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ سب کسی طرح اندر سرایت کرے. اور یہ جو مانگنے کا معاملہ ہے خدا سے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ بھائی الحمد للہ رب العالمین پروردگار عالم نے موقع دیا, ہمارے پاس روایت موجود ہے اللہ کے نبی کہیں تشریف فرما ہوئے تو ایک طرف لوگ عبادت کر رہے تھے, دوسری طرف لوگ دین کو سمجھنے کے لیے اہل علم بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ کس محفل میں جانا پسند کریں گے؟ کہا میں عبادت کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں لیکن میں اہل علم کے ساتھ بیٹھوں گا. فضیلت ہے کیوں؟ میں ہدایت دے گی یہ عبادت, شاید کسی موقع کے اوپر نعوذ باللہ تعالیٰ ان کو تکبر دے لیکن اس یہ علم ان کو اس تکبر سے بھی نکال لے گا, یہ ان کو بچائے گا. تو علم کی طرف اس خاطر انہوں نے فضیلت کا اعلان کیا. تو الحمدللہ آپ محفل علم کے اندر تشریف لائے, سید الشہداء کے نام پر تشکیل ہونے والی جگہ پہ تشریف لائے. اب الحمدللہ رب العالمین خدا و نمتار نے ہمارے دلوں کو امام حسین کی یاد کے لیے نرم کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین, کہ اس کے بعد جب یہ انسان مصائب ہوتے ہیں گریا کرتا ہے تو اس کا دل اور نرم ہوتا ہے. اس موقع پہ خدا سے کیا مانگنا چاہیے؟ ویسے تو نہ بھی مانگے تو کچھ نہیں ہے. انسان اگر واقعاً اپنے دل کے اندر اہل بیت کی محبت کو شدت کے ساتھ لے جا سکے تو خود بخود خدا انسان کو اسی کے ساتھ لے اسی کی طرف لے کے جاتا ہے جس کی محبت وہ اپنے دل میں رکھتا ہے. تو اگر سچی محبت اہل بیت کی رکھے گا تو خدا انسان انشاءاللہ اسی طرف لے جائے گا. لیکن وہ سچی محبت بہرحال امتحان کے بعد نظر آتی کہ سچی محبت تھی یا نہیں تھی. تو موقع اچھا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین, بیٹھے ہیں, اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے, ایک دل نرم ہوتا ہے, خدا سے مانگنے کا موقع ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم جن کے احادیث کو ذکر کر رہے ہیں ان کے اپنے الطاف اور ان کی اپنی کرامت بہت وسیع ہے. تو اگر ہم نے مولانا مومنین کا ذکر کیا ہے, ان کی اولاد طاہرہ کا یہاں پہ روایات میں ذکر ہوا ہے, ان کی کرامت وسیع ہے اور وہ دینے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے. الحمدللہ ماہ سفر کے آخری ایام میں ہیں اور ماہ سفر کے ایام ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سخت مشکلات کے ایام تھے. نہیں معلوم وہ جو تاریخوں کے اعتبار سے ہم کن مصائب کی طرف یہاں پہ توجہ دیتے ہیں, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو سفر اور اہل بیت اطہار کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا, اس کے اندر جو شخصیت محور کے طور پہ ظاہر ہو رہی تھی, اللہ کی حکمت تھی کہ خدا متعال سید الشہداء کی اولاد طاہرہ میں نسل امامت کو باقی رکھنا چاہتا تھا. امام چہارم جو مشکلات گزار رہے تھے ان تمام کے باوجود خدا متعال نے ان کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا تھا. جو مشکلات مولا چوتھے سرکار گزار رہے تھے وہ اللہ جانتا ہے, واقعاً لمحے کو بھی تصور انسان نہ کر پائے, لیکن جو قافلے کی سرداری تھی وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں تھی. اور ہم لوگ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو مسائل کو کھول کے پڑھ سکیں, یا تو ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے حقیقت یہ, یا وہ ادب کے خلاف سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے, ہم طاقت نہیں ہے. یاد میرے اندر تو قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ میں بازار کوفہ اور شام کے مسائل پڑھ سکوں, یہ ہم میں طاقت نہیں ہے. واقع کہیں نہ کہیں انسان کتابوں کو رجوع کر لے اور ان سے پڑھ لے, یا جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کے مسائل کو سن لے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان صرف چند لمحے کے لیے تصور کرے کہ ایک بازار ہو جس میں بنت رسول اللہ تشریف فرما, وہ کیسا مرحلہ ہوگا, وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب مولا چوتھے امام ایک قافلے کے آگے آگے تشریف فرما ہو رہے ہیں, ان کے گلے میں توق ہے, ان کے بدن کے اوپر زنجیریں ہیں, اور پیچھے مقدرات عصمت و طہارت بے کجاوا عماریوں کے اوپر تشریف لا رہی ہوں, اور نعوذ باللہ تعالی اس منظر کو انسان کیسے بیان کرے کہ پردے کی حالت کے بغیر. اللہ اکبر, کتنا بڑا معرکہ تھا یہ اہل بیت اطہار کے لیے. شام غریبہ کے مصائب میں ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک سید الشہداء کی یتیمہ کو اٹھایا اور جب جیسے ان کو بے ہوشی سے جگایا تو اس نے پہلا جملہ کہا کہ اے بھوپی میری چادر نہیں ہے. شام غریبہ کے مسائل میں پڑھتے ہیں, جبکہ شام غریبہ اتنی مصیبت کا لمحہ تھا, خیمے جل رہے تھے اور مقتل کے اندر لاشیں تھیں, لیکن جیسی بچی کو جگایا تو بچی نے پہلا جملہ جو کہا وہ بی بی زینب سے کہا بھوپی میری چادر نہیں ہے. بی بی کا ایک جملہ ہے اور عرفا استعمال کرتے ہیں, بھوپی نے فرمایا امو کے مسلو, تمہاری بھوپی بھی تمہاری طرح.
اصل یہ شام غریبہ ہے جب بغیر چادر کے, اور جب بازار شام ہوگا, جب دربار شام ہوگا, جہاں دشمنوں کا اجتماع تھا. اور آج تو ایک جملہ بڑا سخت استعمال کرتے ہیں, نہیں معلوم اس جملے میں کتنی صداقت ہے, لیکن بیان کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ بازاروں سے لاتے تھے تو ان بازاروں سے گزارتے تھے جہاں خریدیں بکھا کرتی تھی. اور بیان کرتے ہیں کہ جو باہر نہیں بیان ہو سکتا ہے جو کچھ ہے وہاں پر. بی بی سلام اللہ علیہا ان تمام مصائب کو جھیلتی بھی گزر رہی تھی, لیکن کیا شان ہے اس عظمت بی بی کی, کیا مقام ہے, کیا رتبہ ہے کہ جب اس لعین یزید کے دربار میں پہنچی تو گویا وہی خدا کی نشانی بن گئی. ایسے ایسے اسرار کو کشف کرنا شروع کر دیا جو اس غافل اور لعین کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا تھا. بی بی اس لعین کے دربار میں پہنچی, اب وہ اپنی فتح کے نشے میں غرق ہوا ہوا ہے, گویا سید الشہداء کے سر اقدس کو چھڑی سے احانت کر رہا تھا. اور بی بی تشریف فرما ہوئی اور انہوں نے جملے ارشاد فرمائے, کہا اے لعین, اگر تو سمجھتا ہے تو ہمارا ذکر ختم کر سکے گا تو جان لے تو قیامت تک ایسا نہیں ہوگا, ہمارا ذکر باقی رہے گا, ہمارے ذکر کرنے والے باقی رہیں گے. عزیزوں, میں کبھی کبھی بی بی کے ان جملوں کو پڑھتا ہوں تو طاقت آتی ہے کہ 1400 سال پہلے بی بی نے ان چیزوں کا وعدہ کیا تھا کہ یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا. اور انہوں نے یزید کے لیے جملہ ارشاد فرمایا, کہا اے یزید, یہ ننگ, یہ بدنامی, یہ ذلت تو اپنے دامن سے کبھی نہیں دھو سکے گا. تو اگر آج آپ کو کوئی اسکالر نظر آئے نا جو یزید کا دفاع کرتا ہو تو واللہ ہے یہ خود ذلیل ہوگا, یزید کی ذلت کبھی ختم نہیں ہوگی. سید الشہداء کا پرچم بلند رہے گا بی بی سیدہ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے میں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.